نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کر رہے ہیں اور اب مکی دور کا بھی بالکل آخر ہے پچھلے سیشن میں سفر طائف کے بارے میں جانا کس طریقے سے آپ کو وہاں تکلیفیں پہنچیں آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نوید سحر پیج نمبر 213 کا بالکل سٹارٹ ہے یاد رکھیے کہ رات جتنی اندھیری ہوتی ہے نا اتنی ہی صبح روشن ہوتی ہے جب بالکل سیاہ رات ہوتی ہے تو ستارے بھی چمکتے ہیں طائف کا سفر ایک اندھیری رات تھی اللہ نے اس میں سے امید کی کچھ کرنیں نکالیں آپ کے میرے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جب ہمیں دین کے نام پہ کوئی بڑی چوٹ پڑے کوئی صدمہ پڑے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتے ہی جائیں تو اس کے بعد وہی ذات پھر خوشیاں بھی دیتی ہے یہاں دیکھیں گے کہ اب مکہ کے تاریک ماحول میں اب ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں شروع ہو رہی ہیں نوید سحر کہتے ہیں صبح کی خوشخبری یعنی اب ایک صبح ہونے والی ہے طائف کا تجربہ ایسا تھا جسے گزرتے ہوئے محسن انسانیت نے درد و کرب کے اس آخری نقطے کو چھو لیا جس تک پہنچنے کے بعد مشیت ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یا مشیت کامیابی کے دروازے کھول دیا کرتی ہے یہ جملہ نوٹ کریں گے کرب کا آخری لمحہ جس کے بعد پھر کامیابی ہے جیسے ماں کو جب درد شروع ہوتے ہیں نا تو جب آخری درد آتے ہیں تو بچہ ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ کیفیت اللہ کی کائنات میں موجود ہے کہ جب تکلیفیں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد خیر ہے عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ اذا امر الداقت جب معاملہ تنگ ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے راستے نبی کی زندگی میں کھولنے والے ہیں زمانہ بنگاہ ظاہر نظام حق کے دائی کو جتنا زیادہ گرا سکتا تھا گرا چکا یعنی اگر حق کی نگاہ سے دیکھیں تو زمانے نے تو اللہ کے نبی کو گرانے میں کچھ کسر نہیں اٹھائی اور اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ اس کا مرتبہ بارگاہ الہی میں انتہائی حد تک بلند ہو جائے کیا پتہ چلا کہ جب لوگ آپ کو نیچے کریں جب لوگ آپ کی عزت نہ کریں آپ کو کسی چیز میں تکلیف دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر جب بھی حق کو باطل کا مارکا برپا کرایا ہے اس کا قانون یہ رہا ہے کہ باطل جب آخری حد تک پورا زور دکھا چکتا ہے اور بندگان حق ایک ایک کر کے تمام مراحل ظلم والے صبر جمیل کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک آخری مرد افکن دور کو بھی پار کر جاتے ہیں تو نصرت الہی کی صبح نمودار ہوتی ہے مطلب کہہ کہ حق کے راستے میں جب تکلیفیں آتی ہیں ایک ایک کر کے اگر بندہ ان پہ صبر کرتا جائے ہر طرح کے ظلم اور استبداد صبر جمیل سے سہلے تو پھر اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے جنت کو جانے والی راہ صداقت کانٹوں سے پٹی پڑی ہے اس کو لکھ لیں جنت کے راستے میں پھول نہیں ہیں کانٹے ہیں اور اس پر گامزن ہونے والوں کے لیے مراد پانے کی بشارت تب آتی ہے جب سورۃ بقرہ 214 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کھٹنائی اور مصیبت نے آ لیا اور وہ خوب جھڑ جھڑا گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد اس مرحلے پر پہنچ کر ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ سنو اللہ کی مدد قریب ہے سچ ہے نا دیکھیے دین میں مشکلات آئے نا تو فوراً ان آیتوں کو سوچ لیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب مکی دور کو پڑھنے کے بعد آپ کو بھی تو تھوڑی سی تسلی ملی ہوگی نا آپ نے اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں ہر بندے کا محاذ فرق ہوتا ہے کسی کا بھی دعوت کا نقطہ صرف گھر والے ہی ہیں کچھ کا دوستوں تک پہنچ گیا کچھ کا خاندان ہے کچھ کا محلہ ہے کسی کا برادری ہے لیکن پھر بعد میں بڑھتے بڑھتے یہ پورا خاندان پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے جس مرحلے پہ بھی تکلیف آئے اپنے آنسو پوچھ لیں مبارک دیں صحیح رستہ ہے جیسے آپ یہاں سے اگر برگن جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے رستے میں سائن کیا آتے ہیں آپ جا رہے ہیں اور سائنز وہی آ رہے ہیں یہ شہر رستے میں اب یہ آئے گا وہ آئے گا تو آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک رستے پہ ہوں اب جائیں درمن تو سائن ہی نہیں آ رہے آپ کہتے ہیں ابھی تو للے ہمر ہی نہیں آیا فلاں ہی نہیں آیا یہ نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ روڈ غلط ہے تکلیفوں کا آنا یہ حق کے راستے کے مائل اسٹون ہے بات سمجھے حق کے رستے میں آزمائشیں مشکلات جھٹلایا جانا پاگل کہنا دیوانہ کہنا اور جو سو آن ہے یہ سب روڈ سائنز ہیں کہ تم بالکل ٹھیک رستے پہ ہو صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام والوں کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ طائف کے تجربے کے بعد گویا حضور اس آخری امتحان سے گزر گئے، یعنی فائنل ایگزام پاس کر لیا۔ قانون الہی کے تحت ناگزیر تھا، یعنی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، کہ اب نئے دور کے دروازے کھل جائیں اور طلوع سحر کی بشارت دی جائے۔ یہی بشارت دینے کے لیے حضور کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ یعنی جب آپ دکھی رہنے لگے، خدیجہ کی بھی کمی، ابو طالب کی کمی، اوپر سے طائف والوں کے ظلم و ستم، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا آج کی زبان میں ڈپریشن ہونے لگا ہوگا، سٹریسڈ ہوں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن دکھ تھا۔ اور سب سے بڑا دکھ، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ خدیجہ کی وفات صدمہ تھی یا ابو طالب کا انتقال صدمہ تھا۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا صدمہ اپنوں کے حق کو قبول نہ کرنے کا تھا۔ آج بھی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کا زیادہ صدمہ ہے یا اپنے پیاروں میں سے کسی کے بے دین ہونے پہ صدمہ ہے؟ کسی کا سود لینے پہ صدمہ ہے، کسی کے نماز نہ پڑھنے پہ صدمہ ہے، کسی کے اللہ کی پابندیوں کو نہ ماننے پہ صدمہ ہے؟ یہ آپ ریئلی اپنے اندر سے چیک کریں۔ ہمارے کلچر میں کوئی مر جائے تو رو رو کے برا حال کر دیں گے، کوئی نماز پڑھے سو جائے کہتے ہیں اٹس اوکے، پڑھ لے گا، بڑا ہوگا تو شادی ہوگی نا، بیوی سب کچھ کرا لے گی اس سے، اور شادی ہوگی تو اس کا میاں تو بہت نیک ہے، دیکھنا وہ اس سے کرا لے گا۔ ہمیں نہیں صدمہ پڑتا، مانیے۔ دیکھیے، میں آپ کو جو بات زیادہ زور دے کے کہوں نا، اصل میں وہ بات ہوتی ہے جو ہم نے اس میں سے پک کرنی ہے۔ خود سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کو مکہ میں تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں دعوت دیتے ہوئے۔ پھپھوں کے بیٹے، ماموں تو خیر ادھر نہیں تھے، پھپھیوں اور چچاؤں کے بچے تھے نا، سارا خاندان ہی ان کا تھا۔ چند لوگ نام کے سامنے آگے، حضرت علی آگے، چچا زاد بھائی تھے، حضرت حمزہ آگے، چچا تھے، اسی طرح آگے جا کے ہم وہ تو عباس تو بہت آگے آئیں گے، ابھی تک تو یہ دو چار ہی آئے ہیں، سارا خاندان مختلف رخ پہ۔ یہ صدمہ تھا آپ کو کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں، میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو آپ اداس رہنے لگے۔ اب یہاں معراج ہوتی ہے، جس کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں کرائی، آئیے دیکھتی ہیں۔ معراج کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام نصیب کیا گیا، جس فرما روا کی نمائندگی کرتے ہوئے محسن انسانیت نے کئی برس طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اور بدی کی طاقتوں کے خلاف فکری جنگ لڑتے ہوئے گزار دیے تھے۔ اس نے اپنے سفیر کو اپنے ہاں کا بلند ترین اعزاز دینے کے لیے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ کائنات اور زندگی کی جن بنیادی سچائیوں کو منوانے کے لیے ایک سپاہی میدان کارزار میں اتر کر چاروں طرف سے وار پہ وار سہ رہا تھا، اسے یہ سعادت بخشی گئی کہ ان سچائیوں کا قریب سے مشاہدہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی باتیں کر رہے تھے نا اتنے سال سے، تو اب اللہ تعالیٰ ذرا کچھ منظر دکھانا چاہ رہا تھا جس سے یہ بات اور سچ ثابت ہو جائے۔ جس بین الانسانی تحریک خیر و فلاح کا حیا یا آخری دائی کر رہا تھا، اسے سعادت دی گئی کہ وہ اس تحریک کے ایک بڑے دیرینہ مرکز بیت المقدس تک جا کر اور پھر وہاں سے عالم بالا کو پرواز کر کے اس تحریک کے سابق قائدین خاص سے ملاتی ہو۔ کیا پتہ چلا، ملاقی ہو یا ملاتی ہو، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لا کر وہ چیزیں دکھائی گئیں تاکہ لوگوں کو جب آپ کل بات میں یہ باتیں بتائیں دین کی، تو آپ کو عین الیقین ہو۔ دیکھیں یقین کے درجے ہیں نا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، آپ کو کسی نے کہا وہاں آگ لگی ہے، ہم نے مان لیا۔ دوسرا یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا آگ پھیل لی، چلو دیکھتے ہیں۔ آپ باہر جا کے کھڑکی میں دیکھتے ہیں، آپ کو دور سے دھواں دکھتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں کافی زیادہ یقین آ رہا ہے آگ ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، کیا پتا وہ کوئی ٹرین گزر رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ وہ جا کر جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جنت جہنم کی خبریں دیتے تھے، اللہ کے باتیں کرتے تھے، لیکن واقعہ معراج نے آپ کے علم الیقین کو حق الیقین میں بدل دیا۔ جیسے آپ کسی بھی جگہ کی مثال لے لیں، مثلا حج پہ جانا، آپ نے ویڈیوز دیکھیں، آپ نے یہاں پریزنٹیشنز دیکھیں، سب کچھ کیا، لیکن جب آپ خود گئے اس میں فرق پڑتا ہے؟ خود حج کر لیں اور اس کے طریقے کو یاد رکھنا اور کتابوں سے پڑھنا، فرق ہے؟ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ دیت کہ مانت شنیت، دید دیکھنا کہ مانت، یعنی کیسے برابر ہو سکتی شنید سننے کے، آنکھوں دیکھی چیز. تو اللہ نے اپنے نبی کو آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا، اور وہاں پچھلے انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں. سابق انبیاء کو بھی موقع بموقع شرف دیا جاتا رہا تھا کہ وہ غیبی حقائق کا مشاہدہ کریں اور قرب خداوندی میں پہنچ کر ان آیات خاص سے فائدہ مند ہوں. قرآن پاک میں جہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا، اور وہاں خداوند تعالیٰ نے ایک نور افکن درخت کی اوٹ سے انی ان اللہ کہہ کر ہم کلامی سے سرفراز کیا، پھر دوسرے موقع پر ایسے ہی لمحہ قرب میں شریعت کے احکام تفویض کیے گئے، یعنی ان کے حوالے کیے گئے. گویا کسی نہ کسی طریقے کی معراج جلیل القدر انبیاء سلف کو بھی حاصل ہوتی رہی. حضور کی معراج اپنے اندر شان کمال رکھتی ہے، یعنی پہلے انبیاء کرام کو زمین پہ معراج ہو گئی، اللہ کے نبی کی معراج آسمانوں پہ ہوئی. واقعہ طائف اور ہجرت کے درمیان اس واقعے سے زیادہ اہم اور ممتاز واقعہ کوئی دوسرا پیش نہیں آیا. اس کی جب اطلاع آپ نے دی تو مکہ بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. آپ نے مجمع عام میں اپنے مشاہدات بیان کیے، بیت المقدس کا پورا نقشہ کھینچ دیا، راستے کی ایسی قطعی علامات بتائیں جن کی بعد میں تصدیق ہو گئی. اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل سننا تو رجب کے مہینے کے انڈر اگر آپ چیک کریں گے اسلامک مت میں، تو سفر معراج اور رجب اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے کافی لمبا لیکچر ہے. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے پوری بات ڈسکس کی تھی، بلکہ بہت ڈیٹیل سے کی تھی کہ اس کے سیکوینسز کیا تھے. یہ جو آخری بات ہے کہ راستے کی علامات جو تھی وہ بات میں ثابت ہو گئی تھی، تو اس میں ایک علامت یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے تو شام سے ایک قافلہ مدینہ آ رہا تھا، تو وہ ایک جگہ رکا ہوا تھا اور وہاں انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا کسی پیالے کے اندر ڈھکا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا آپ اس پانی کو پی لیں، آپ نے پیا اور پینے کے بعد دوبارہ اس کو ڈھک دیا، خالی پیالہ تھا. واپس آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ خبر دی کہ میں راتوں رات ادھر سے ادھر ادھر سے گیا، تو لوگوں نے مذاق شروع کر دیا. ام ہانی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی چادر پکڑ لی کہ خدا اگلی باہر جا کے نہ یہ بات کیجیے گا، لوگ تو پہلے ہی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اب تو اور پتہ نہیں کیا کہیں گے. کہا میں کیسے یہ چھپاؤں جو بات ہو گئی ہے. ابو جہل نے یہ واقعہ سنا تو وہ بڑا وہ بغلے میں جھاڑنے لگا اور خوش ہوا کہ اب دیکھنا ان کو بدنام کرتے ہیں. گیا تو آگے ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی، کہا سنو یہ بتاؤ کہ کوئی ایک رات میں یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس اور وہاں سے اوپر آسمانوں سے واپس آ کے مکہ آ سکتا ہے؟ آپ نے کہا ممکن تو نہیں ہے. ہنسنے لگا، دیکھو یہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے. کہا اچھا انہوں نے کہا، پھر ممکن ہے. اس پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا. تو لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کر دیا. اب یہ کیسے ہوا؟ وہ اتفاق دیکھیے، چند دن گزرے تو وہ قافلہ آ گیا شام والا. لوگوں نے کہا اچھا جی آپ بھی ملک شام سے آئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ قافلہ دیکھا، آپ نے خبر دی کہ اس وقت وہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ کوئی میسیجنگ سسٹم تو تھا نہیں، خبروں ایسی پھیلتی تھی. قافلے والوں کو بلایا لوگوں نے، لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قافلے کے واپسی کے سفر میں کوئی انیوژل بات ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا پانی رکھا ہوا تھا اور میں نے وہ پی لیا تھا اور ڈھکن بند کر کے واپس رکھا. اگر یہ بات سچ ہے تو جاؤ قافلے والوں سے پوچھ لو. قافلے والوں کو بلایا گیا، کہا یہ بتاؤ فلاں جگہ تم نے پڑاؤ ڈالا تھا؟ کہا ہاں ڈالا تھا. اچھا پانی تھا وہاں، کیا ہوا تھا؟ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، رات کو ہم نے پانی ڈھک کے رکھا، صبح اٹھا تو پانی غائب تھا، پیالہ وہیں تھا. کہا بس بات سچ ہے. اس طرح کے اور دو تین واقعے وہ بھی اس لیکچر میں واضح ہوئے ہیں، تو وہ آپ سننا چاہیں تو سن کے دیکھیں، بہت ڈیٹیل ہے. کہ واقعی وہ سفر جو معراج تھا وہ بہت ساری علامات تھی. لنوری یہ من آیات ہی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ سارا واقعہ وہاں موجود ہے. تو یہ اصل میں ایک تو آپ کا دل بہلایا جا رہا تھا، جیسے بچہ بہت روتا ہے تو آپ اس کو جا کے باہر چاند دکھاتے ہیں، آسمان دکھاتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کا دل دکھی تھا ان دنوں میں، عام الحزن تھا. تو اس کے بعد یہ دکھایا گیا. دوسرا آپ کا مہجر دکھایا گیا جہاں ہجرت کرنی ہے. جبرائیل نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی وہ کھجوروں کی زمین جو نیچے ہے نا، یہاں آپ آئیں گے ہجرت کر کے. پھر آپ کو پچھلے انبیاء کرام کی کچھ قوموں کی جگہ بھی دکھائی گئیں. تو لہٰذا اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب اوپر کا سفر تھا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس لمحے قرب میں جو خاص وحی کی گئی فاوہا الی عبدہ ما اوہا، وہی سورت بنی اسرائیل کے عنوان سے ہمارے سامنے ہے. اس سورت کا آغاز ہی واقعہ اسراء کے تذکرے سے ہوتا ہے، پھر پوری صورت میں معراج کی رخ رچی بسی ہے. اس صورت کے مندرجہ ذیل پہلو قابل توجہ ہیں. آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا، تو اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہاں سے ذرا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کو تھوڑا سا ریلیٹ کیا جائے گا. پہلی وجہ کیا کہ بنی اسرائیل کی داستان عبرت سامنے رکھ کر ایک طرف یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے قوانین بڑی بڑی طاقتوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور ان کی بے راہ روی پر ان کو کسی اعلی کار کے ذریعے پٹوا دیتے ہیں. دوسری طرف عبرت دلائی گئی کہ غلبہ و کامرانی کے دور میں پہنچ کر کہیں یہ طاقت بھی بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کر لے. کیا اب مکہ سے نکل کر مدینہ میں مسلمانوں کو زہر عزت ملنی ہے؟ تو کہیں بنی اسرائیل والا حساب نہ ہو کہ فرعون کے جنگل میں تھے تو بڑے دبے ہوئے تھے، اور جو ہی ان کو اللہ نے مصر جیسی جگہ سے نکال کر آگے باہر پیش کیا تو وہ بدک گئے، تو یہ قسم کی تربیت تھی. دوسرا، یہ خبر یعنی مسردہ انتہائی ناسازگار ماحول میں صاف صاف الفاظ اور فیصلہ کن انداز میں دیا گیا کہ جا الحق وزحق الباطل، اسی صورت کی آیت 81 ہے. حق آ گیا اور باطل اب دم دبا کر بھاگنے والا ہے، تاریکیاں چھٹ جانے کو ہیں اور صبح ہونے والی ہے. اصل میں واقعہ معراج خوشخبری تھی کہ اب مسلمانوں کے حالات بدلنے والے ہیں. تیسری چیز، اطلاع دے کر کہ اہل مکہ اب آپ کو مکہ سے نکال دینے کے درپے ہو گئے ہوں گے، مگر آپ کو نکالنے کے بعد زیادہ دیر تک امن اور چین سے نہیں رہ سکیں گے. یہ بات اسی سورت کی آیت 76 میں ہے. یہ اطلاع دے دی گئی کہ اہل مکہ اب آپ کو مکہ سے نکال دینے کے درپے ہوں گے، مگر آپ کو نکالنے کے بعد زیادہ دیر تک امن اور چین سے نہیں رہ سکیں گے، سورت بنی اسرائیل آیت 76 میں. اسی طرح دعائے ہجرت ان الفاظ میں سکھائی گئی، یاد ہے آپ کو، ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن وجل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آیت 80 سورت بنی اسرائیل. اے میرے رب، مجھے نئے دور یعنی صدق کے دروازے سے داخل کر اور موجودہ ماحول یعنی صدق ہی کی راہ سے نکال کر مجھے اپنی بارگاہ سے اقتدار کی صورت میں مدد عطا فرما. یعنی اس دعا کے ذریعے اللہ نے پھر مدینہ میں آپ کو غلبہ عطا کیا. اس دعا میں اقتدار کی طلب کو شامل کر کے گویا یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ ہجرت کے بعد کا دور دور غلبہ و حکمرانی ہوگا، یعنی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. کیا آپ کو نہیں کبھی کبھی فیل ہونے لگتا کہ اب میرے زندگی کے دن بدلنے والے ہیں، اب کوئی چینج آنے والا ہے؟ کبھی سوجھے آپ کو؟ اللہ سجھا دیتا ہے، کوئی چینج آنے والی ہوتی ہے نا تو پہلے سے ذہن سازی اس کے مطابق ہو جاتی ہے. تو یہی یہاں بات سمجھ آتی ہے. پھر آیت 22 تا 29 22 سے 29 کے مسلسل پارہ کلام میں اسلامی نظام کے بالکل بنیادی اصول عطا کیے گئے کہ ان کو بنیاد بنا کر نیا معاشرہ اور نیا تمدن استوار کیا جائے گا. یاد ہیں کیا احکامات ہیں؟ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، پوری لسٹ ہے وہاں اعمال کی. توحید، شرک سے بچنا، ماں باپ کی خدمت اور اسی طرح سے اچھی باتیں، وعدوں کا پورا کرنا. یعنی امت مسلمہ کی ذہن سازی کی گئی. غلبہ چاہتے ہو، ایک اچھا ملک بنانا چاہتے ہو، دنیا میں غالب آنا چاہتے ہو، تو یہ خوبیاں اپنے اندر لانی پڑیں گی. دعا کریں کہ ہمارے اندر بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکستان کے لینے کے بعد ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے والا بنا دے. لمحے معراج کے نکاتے وہی کا نور سینے میں لیے جب سرور عالم مستقبل کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوں گے تو تاریخ کے افق سے روشنی کا ایک سیلاب امٹتا دکھائی دیتا ہوگا. کوئی مادہ پرست مکہ کے اس خوفناک ماحول میں ہوتا تو شاید وہ مایوس ہو کر اپنی سرگرمیوں کا ٹاٹ لپیٹ چکا ہوتا. چانسز تھے نا، مگر حضور تھے کہ انتہائی ناسازگار اور امید شکن حالات کی تاریکی میں گھرے ہونے پر بھی اس قطعی یقین سے مالا مال تھے کہ صبح آ رہی ہے. ہائی لائٹ کریں ذرا، ہے کوئی عمل میرے آپ کے لیے؟ آپ اس وقت سوچیں، مجھے کیا مسئلے ہیں، غم کیا ہے، میرا دل کیوں بوجھل ہے؟ اچھا، دیکھنا کسی کو کسی کی بات دکھی کر رہی ہے، کسی کو جملہ، کسی کو تانا، کسی کو کوئی بات، مجھے عزت نہیں دی، مجھے اہمیت نہیں دی، میری بات نہیں مانی، میں نے کہا آیا نہیں، گیا نہیں. سوچ لیں، اور اس کے بعد ذرا اللہ کے نبی کے یہ بڑے بڑے غم سوچیں. کھیل نہیں لگتی اپنی باتیں؟ یعنی ہم جن باتوں پہ غمگین ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ غمگین ہوں. یہ بات سکھائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے صدموں میں کام کرنا چھوڑ دیتا، لیکن آپ، یقین تھا. یہ نوٹ کرے، یقین مانگے اللہ سے، قطعی یقین، دل ٹھک جائے، جم جائے کہ صبح آنے والی ہے. مجھے اللہ نے قرآن کی دولت دے دی، مجھے کسی سے کیا لگے؟ مجھے اللہ نے ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا، مجھے بھی کسی اور راستے میں کیوں جانا ہے؟ اس طرح سے سوچیں. پھر اسی طرح سے نسیم کے ایک جھونکے نے آ کر سرور عالم کے کانوں میں کہہ دیا کہ صبح نو کا مطلع یثرب ہوگا. وہ کہ جہاں کے نوجوانوں نے بڑی اخلاص مندی اور شرح صدر کے ساتھ اسلامی تحریک کو لبیک کہنا شروع کیا. مکہ میں زندگی ختم ہو جانے کے بعد حضور طائف سے پوچھنے گئے کہ آیا تم سچائی کی مشعل کو اٹھا سکتے ہو؟ طائف نے جواب دیا کہ میں تو مکہ سے بھی بڑھ کر نااہل ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں اس قابل, نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی, نہیں میرے لیے یہ بہت مشکل ہے. تو عمل کی کیا بات ہے؟ جب کوئی اپرچونیٹی آپ کے سامنے آ جائے, کوئی اچھا کام, کوئی موقع, ٹیک اٹ, ہاں میں کروں گی. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو آتا ہی نہیں کرنا, میں کیا کروں, میں نے کبھی کیا نہیں. تو سیکھ لیں, آپ سے کہا جائے اچھا کورس کر لیں, نہیں کبھی کیا ہی نہیں, آنا شروع ہو جائے کبھی آیا ہی نہیں, تو تبھی تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا. تو یہاں سے چیلنجز کو قبول کرنا یہ سیکھیں. ابھی حضور اس نا امید جواب کے اثر ہی میں تھے کہ دور سے یثرب کی دھیمی سی آواز آئی کہ میں مدینہ النبی بننے کو تیار ہوں. سوچیے ذرا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو آواز آئے نہ ہم دور کھڑے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے رستے پہ چلنے کو تیار ہیں. ہر ایک اپنے آپ سے کہے کہ میں تیار ہوں, انشاءاللہ میں مدینہ تو نبی بننے کو حاضر ہوں, میں نور حق کی مشعل کو اٹھاؤں گا اور ساری دنیا کو روشنی دوں گا. میری گود میں نیکی کا نظام پرورش پائے گا اور میرے گہواروں میں ایک نئی تاریخ پروان چڑھے گی. طائف قریب تھا اور دور ہو گیا. اس جملے کو ذرا غور سے سنیے, سب کام چھوڑیں اور اس جملے کو سنیں اور اس سے اگلا بھی. یہ زندگی کی بہت تلخ حقیقت ہے. کیا؟ طائف قریب تھا اور دور ہو گیا. کس کے قریب تھا؟ مکہ کے. کتنا قریب ہے؟ 50 کلومیٹر کے بعد اس کی حد شروع ہو جاتی ہے. یثرب دور تھا. کتنا دور ہے مکہ سے؟ 500 کلومیٹر سے زیادہ. اور قریب آ گیا. کیا سیکھا؟ طائف کیسے قریب تھا اور دور ہو گیا؟ دیکھیے آپ اپنا نام لکھیں اس جگہ. انسان کو ایک موقع ملا ہوتا ہے قریب ہونے کا, لیکن وہ اس موقع کو جھٹلا کر اس کی ناقدری کر کے یا اس سے بیکار چیزوں کو یا اس سے کم اہم چیزوں کو اہمیت دے کر اس موقع کو گنوا دیتا ہے, پھر وہ واپس نہیں آتا. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے. ہمارے ملکوں کی تو سیاست میں ہی کہتے ہیں کہ ایک چلا گیا تو دوبارہ نہیں اب آئے گا, وہ کام ہی ایسے کر گیا کہ دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن جو بھی ہے, ایک ایگزٹ گیا تو گیا, اب اگلا لینا پڑے گا. اور یثرب دور تھا, کوئی دور کا بندہ قریب آ جائے گا. کہتے ہیں ایک گھر ٹوٹتا ہے تو ایک بستا, ایک بندہ ہٹتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. آپ اپنے لیے فیصلہ کریں, قریب ہوں تو قریب رہنا چاہتی ہوں یا آج قریب ہوں تو دور ہونا چاہتی ہوں, اور کن چیزوں کی وجہ سے دور ہو رہی ہوں. جو قریب ہونے کی صورت میں ویسے ہی اللہ نواز دیتا ہے. تو یاد رکھیے, زندگی میں کبھی دھوکہ نہ کھائیں. شیطان اتنا عقل مند ہے, میں دن رات لوگوں سے سیکھتی ہوں. کوئی بری نیت نہیں رکھتا, کوئی بد دل نہیں ہوتا, کوئی بدگمان نہیں ہوتا, لیکن شیطان ایک ایسے جال میں بندے کو ڈالتا ہے, ہر بندے کو اس کا ویک پوائنٹ دکھا کر, نہیں یہ نہیں وہ, وہ نہیں یہ. یعنی ایک دفعہ حق رستے سے دور ہو جاؤ. کیسے یثرب قریب آیا, ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یثرب اس روز بالکل قریب آ گیا جس روز نبوت کے 11ویں سال 6 انقلابیوں کے ایک جتھے نے حضور سے پیمانے وفا باندھا. یہ 6 لوگ کون تھے؟ حج کرنے آئے تھے. مکہ میں لوگوں نے پہلے ہی پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون, پہلی دفعہ اللہ کے نبی سے کسی پہاڑی کی اوٹ میں جا کر ملے. اور یہ خوش قسمت لوگ تھے, یہ بیج بنے مدنی دور کے. آپ میں سے کون حج پہ نہیں گیا ابھی تک یا عمرے پہ؟ موسٹلی گئے ہوئے ہیں نا, الحمدللہ. مسجد نبی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, مدینہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, گنے نہیں جا سکتے نا, ہزاروں میں, لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں. حج اور عمرے کے اور رمضان میں تو لاکھوں میں ہوتے ہوں گے. یہ داغ بیل صرف 6 لوگوں سے پڑی تھی, جس کو آپ کہہ لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلانے کا ذریعہ بنے. یہ بڑا نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ یہ کام لے لے. اور یہ کام لے لے تو پھر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ ہماری وجہ سے وہ 6 لاکھ آ گئے ہیں تو اب ہماری کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ گھر کی جو بنیادیں ہیں نا, اس کے اوپر اب یہ 4 فلور ہیں, یہ 6 فلور بھی ہو سکتے ہیں. तो बुनियाद तो नहीं हिल सकती ना। आप बुनियाद निकालें बीच में से तो ये सारे फ्लोर गिर जाएंगे। अल्लाह ने ऐसे थोड़े से लोगों से ये काम शुरू कराया जिन्होंने आकर अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी हमने सुना है कि मक्का वाले आपकी कदर नहीं करते, या ये कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, चलिए। आपने कहा अभी नहीं, अब जाओ तुम काम शुरू करो। वहाँ जाकर उन्होंने साद बिन ज़ुरारा, इनके सब नाम ये जो है ना, सारा कुछ हमने रही को मखतूम और जो दूसरी सीरीज़ है तो चली आते हैं वो, तो उसमें ये सब नामों के साथ पढ़ा हुआ है। यहाँ तो अब हम उसका खुलासा पढ़ रहे हैं ना, हालांकि बुक सबसे मोटी है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि एक इनकलाब की कैफियत है। थोड़े से लोग किसी जगह कुर्बानी देने वाले बन जाए ना, सब के लिए वो जरबुल मिसल बन जाते हैं। कितनी देर दी होगी, और आपको पता है कि बड़ी जल्दी इनमें से बहुत सारों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन नाम इनका क्यामत तक आ गया मदीना के बसाने वालों में। फिर दूसरे साल 12 अफराद ने तहरीक इस्लामी की अलम बर्दारी के लिए बाकायदा गुफ्तो शनीद करके पहली बैत उकबा की गिरा बांधी और इस्लामी तौहीद और अखलाकी हदूद के तहफ़ की जिम्मेदारी अपने सर ली। फिर हज के मौके पर एक बड़ी जमात हाजिर हुई और इसने रात की तारीकी में खुफिया मजलिस के अंदर दूसरी बैत अकबा उस्तवार की, जो पूरी तरह सियासी रुख से भरी हुई थी। इसी में हजूर का हिजरत करके मदीना जाना तय हुआ और इस वालेहाना पेशकश के साथ तय हुआ कि अंसारे मदीना आपके लिए दुनिया जहान से लड़ाई मोड़ लेने को तैयार है। क्या बात थी वैसे मदीना लो की, ये जुमले हैं इधर जब ये दूसरी दफा बैत उकबा हुई। ये बैत उकबा समझ गए प्लजिंग थी कि हम लेके जाएंगे। तो हजरत अब्बास जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन अभी के चचा थे, उन तक खबर पहुंच गई। आगे उधर छुपते छुपाते, आपको था कि ये बैत छुपके होती थी क्योंकि उस वक्त तो ये एक राज था ना, शैतान ने खबर फैला दी बाहर, जाके मक्का की पहाड़ियों में आवाज लगा दी, वो देखो घाटी में क्या हो रहा है, वो देखो वहां क्या मीटिंग हो रही है। खैर, हजरत अब्बास उन लोगों के पास आ गए। अब जरा सोचिए, खुद कुफर पे हैं लेकिन खानदानी मोहब्बत कुछ तो होती है ना। मदीना से आने वाले लोगों को कहने लगे, बात सुनो, ये तुम मोहम्मद को क्यों लेके जाना चाहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये माना कि इसका दीन हमसे फ़र्क है लेकिन ये हमारे दिल की जान है, हम इसको नहीं जाने देंगे, और अगर तुमने इसको ले जाकर छोड़ देना है तो भी छोड़ दो। यानी ये बैत उकबा, अगर रहीको मखतूम की मैं याद करूँ, 4-5 सफ़ों पे इसकी शिकें, सोच लो सारा अरब तुम्हारा दुश्मन होगा, अंसार निगम तैयार है, सोच लो इसके बाद ये काम होगा वो होगा तैयार है, जो कहा निभा दिया। आप देखिए कि अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक क्यों मदीना में, आपने कभी सोचा? इसलिए कि ये अंसार की इन कुर्बानियों को खिराज तहसीन है कि तुमने मेरा साथ उस लम्हों में दिया जब मक्का वाले मेरी जान के दुश्मन थे, या उन्होंने मेरे से फैस लेना छोड़ दिया, तो अब मैं तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकता। आपके बाद ये इशू बन गया था कि आपकी डेड बॉडी को वापस मक्का ले जाया जाए और जन्नत मोहल्ला में दफनाया जाए जहां आपके अबाउ अजदाद हैं, लेकिन आप ही की वसीयत और आपके फरामीन की रोशनी में कहा नहीं, जहां मरेंगे वहीं दफन होंगे। और मक्का मदीना वालों ने आंखों देखी जंग कबूल की, भिड़ों के छज्जे में हाथ डालने के बराबर थी ये बात। शायद यही दौर कौन सा, सफरे ताइफ से हिजरत तक है जिसमें सूरत यूसुफ नाजिल हुई थी, जिसने दूसरे लफ्जों में हदीसे दीगरां के पर्दे में, यानी दूसरे अल्फाज में अलम बरदारे हक को बशारत दी और इसके मुहालिफीन को इनके घटिया और जालिमाना तर्स से अमल से आगाह करके इनका इंजाम इनके सामने रख दिया। हजरत यूसुफ के साथ क्या हुआ था, भाइयों ने कुएं में फेंका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ था, आपके खिलाफ मीटिंग बुलाई गई, आपके कत्ल की और आपके वहां से अखराज की बात पेश की गई और इस तरीके से आपको वहां से निकालने की तैयारियां की गई कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इतनी बात जो पड़ी, इससे क्या पता चला कि ताइफ की तलखियां अल्लाह ने दूर करवाई सफरे मेराज से, मेराज के मौके पे अल्लाह ने नबी को उनका रोशन मुस्तकबिल दिखा दिया, वहां से वापस आए तो अंसार की वो छोटी छोटी किरणें फूटने लग गईं जो आपको मक्का से मदीना ले जाने का जरिया बनी। अब यहाँ से आगे वो दौर शुरू होता है कि जहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता लहजा लहजा हिजरत शुरू हो गई। टॉपिक है अलविदा ए मक्का, यानी ए मक्का अब तुझे چھٹی پیج نمبر 216. تشدد کسی متزلزل نظام کا آخری ہتھیار ہوتا ہے. جملہ مشکل ہے. کون تشدد کرتا ہے؟ کسی سے شدت کون برتتا ہے؟ جو ہلا ہوتا ہے. مکہ والے بکھلا گئے تھے. متزلزل تو سمجھتے ہیں نا, زلزلہ کا لفظ وہ بھی یہی ہے. یعنی جب کوئی کسی پہ اور کچھ نہیں کر سکتا نا تو وہ تشدد شروع کر دیتا. اور اگر یہ کارگر نہ ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ دشمنان تغیر نقیب انقلاب کی جان لینے پر تل جاتے ہیں. یعنی جب کوئی تشدد بھی نہ کر کے پاس آئے نا تو پھر جان لے لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا یہ وقت آ گیا تھا. اہل مکہ تو پہلے ہی دانت پیستے تھے اور ایسے ہی ارمان رکھتے تھے, مگر بس نہیں چلتا تھا. اب آخری گھڑی آ گئی تھی. کشمکش ایک فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی تھی. اب دو متقابل طاقتیں چھٹ کر بالکل الگ الگ ہو چکی تھیں. اب واضح طور پر ایک ذہنی اور اعتقادی سرخط کھنچ چکا تھا, اور جو اس پار تھے وہ اس پار تھے, اور جو اس طرف آ گئے وہ بس اسی طرف کے تھے. اب دعوت حق کی بہرحال ایک منظم طاقت تھی. اس کا جماعتی نظام بڑا مضبوط تھا, اس کا کرداری وزن بہت زیادہ تھا, اس کا استدلالی اپیل غیر معمولی حد تک زوردار تھا, اور اس کے خادموں کی مظلومیت دلوں کو فتح کرنے کی طاقت رکھتی تھی. اب سچائی کا ننھا سا بیج ایک تناور درخت بن چکا تھا, اور جو خطرہ کل تک خدا بندے جاہلیت کے لیے خیالی تھا, کہتے تھے کچھ نہیں ہونا, ایسی سپوزڈ باتیں ہیں, اب وہ واقعاتی صورت میں سامنے تھا. اب وقت ان سے کہہ رہا تھا کہ یا تو اس خطرے سے نمٹنے کی قوت رکھتے ہو تو نمٹ لو, ورنہ نئے دور کا طوفان نور چلا آ رہا ہے جس میں تم, تمہارے مناسب, تمہارا مذہب اور تمہاری جاہلانہ روایات سب کچھ بہ جانے والی ہے. یہ ان کو غم تھا کہ اس نبی کی دعوت اگر عام ہو گئی نا تو ہمارے بنائے ہوئے نظام ختم ہو جائیں گے. کل تم کو اپنی اکڑی بھی گردنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کے سامنے خم کر دینی ہوں گی. خدا بندان جاہلیت تاریخ کا یہ چیلنج سن رہے تھے اور برابر مضطرب ہو رہے تھے, چنانچہ وہ دائی حق کے خون کے پیاسے ہو کر ایک نئی سازش کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے. یوں بھی حق کی جماعت کے افراد کے لیے مکہ کی بھٹی اپنے آخری درجہ حرارت پر آ پہنچی تھی. مظالم انسانی برداشت سے باہر ہو گئے تھے. قریش اپنے ظلم کے زہرے آپ کا جام لبریز کر چکے تھے, یعنی قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا. ادھر حق کا جھنڈا اٹھانے والوں کا صبر کا پیمانہ بھی کناروں تک بھر چلا تھا. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اب حالات کو بڑی کروٹ لیں گے, اب کوئی راہ نجات نکلے گی, اور اب تاریخ کو واضح موڑ موڑے گی. قریش نے ایک سعادت عظمیٰ کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا پیش رو بننے کے لیے نااہل ثابت کر دیا تھا. اس نفسیاتی ماحول میں معراج واقع ہونے پر آپ نے جب روشن مستقبل کی بشارت دی ہوگی, اشارتاً باب ہجرت واہ ہونے, واہ میں نے کھلنے کے لیے, اور اس کے بعد دور اقتدار کا آغاز ہونے کا پیغام سنایا ہوگا, تو مسلم جماعت میں نئی امنگیں ابھرائی ہوں گی. تشدد کا شکار ہونے والوں کی ڈھارس بن گئی ہوگی. زخمی کلیجوں کو مرہم سکون مل گیا ہوگا. ہمتیں بلند ہو گئی ہوں گی, اور ذہنی دنیا میں ایک طرح کی پو پھٹنے لگی ہوگی. پھر جب حسن انسانیت کی حساس روح نے وہ موعود گھڑی قریب آتی دیکھی ہوگی تو احساسات کا مد و جزر اور بھی بڑھ گیا ہوگا, یہاں تک کہ آپ کا دل پیشتر سے, یعنی اس سے پہلے سے یہ غیبی حقیقت سمجھنے لگا کہ ہونے والا دار الہجرت مدینہ ہوگا. ایک طرف واضح حالات انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہے تھے, خصوصاً مقام عقبہ کی بیتیں گواہی دے رہی تھیں, اور دوسری طرف ملائے اعلیٰ سے بھی اشارات ہو رہے تھے. آپ اپنے لیے اگر اپنے حالات کے ساتھ یا اپنی سوچ کے ساتھ اس کو لیں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ تھی لائن شکر تم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے ہجرت کے سفر میں. آپ دیکھیں گھر میں بھی تو آپ تھوڑے عرصے بعد کیا کرتے ہیں, جو چیزیں کام میں نہیں آ رہی ہوتی اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی سے فیض مکالوں نے نہ لیا, اللہ کے نبی کا کیا گیا, تکلیف ہوئی وقتی طور پہ, اس کا اتنا خوبصورت پھل مل گیا. اور کبھی سوچیے اگر مکہ والے اللہ کے نبی کی قدر کر لیتے تو اسلام کہاں رہنا تھا آپ کو پتہ؟ ساری زندگی لوگوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نہیں تھا نکلنے دینا, اور شاید اسلام پھر وہیں سمٹ جاتا. مکہ سے نکالے گئے, مدینہ آئے, اور مدینہ میں ایک طاقت بنی, پوری دنیا میں اسلام کی شمع آ گئی. بالکل شاباش. مشکل سے مشکل حالات میں بھی پر امید رہیں, ये ना कहें बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, क्या करें कैसे करें। अब देखिए, दर्द पैदा करके सोचे ना तो हमने नबी के तोहफे की कदर नहीं की। आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और वो उसकी कदर ही ना करे, फेंक दे, तोड़ दे, दूसरे से कोई मैं तो नहीं इस्तेमाल करती, और वो चीज़ भी वो जो आपको बड़ी अजीज हो, खुशी होगी कि दुख। सच बताएं कि इतनी मुशक्कतों से जो दीन आपने लिया, आज हमने उसका क्या हल किया। और सबसे बड़ी बात है, हमें इसका एहसास भी कोई नहीं है कि एहसास से जिया जाता रहा। जी आप प्लीज।
मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही थी कि ये गोश्त गोश्त के इंसान थे या कोई उनमें कुछ स्पेशल चीजें थी जो
जी, ये
उनको
बहुत लोग
इतनी
सोचते हैं कि ये गोश्त के थे या पत्थर के लोग थे।
जी। तो फिर मैं इनकी तकलीफें बाकी सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि उन पे जो इतनी तकलीफें आई थी तो वो एक किस्म के पत्थर के बन गए होंगे, कि फिर उनको छोटी मोटी कोई तकलीफ नहीं होती होगी।
देखिए, धुन होती है ना, मकसद की धुन, ये तकलीफें भुला देती है। आप खाना पका रहे हैं, आपको पता है घर में रात को 50 लोगों ने खाना खाना है, कई दफा कट लगते हैं छुरी से, किसी को नहीं याद रहता। वो रात को याद आएंगे जब सारे चले जाएंगे। मकसद की धुन ना थकन आने देती है, ना तकलीफ आने देती है, ना परेशानी आने देती है। ठंडे ठंडे, ढीले ढीले। अभी तो आप जब मदनी दौर पड़ेंगे तो खून तो तब गर्म होना है। अभी तो घर बैठे बेचारे मारे खा रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। अभी कोई अमली जिद्दोजहद नहीं है मक्का में, ये जहनी कुर्ब था, टॉर्चर थे। मदनी जिंदगी तो हरकत, तहरीक, सुबह शाम। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे रुकते हैं, इंशाअल्लाह ताला।